تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. یہ ایک حدیث ہے حضرت جندب بن عبد الله بن سفيان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شہرت کے لیے کوئی کام کرے کہ لوگوں میں اچھی شہرت ہو جائے تو اس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدنام کر دے. ومن یرائی یرائی اللہ بہ، اور جو شخص لوگوں کو دکھانے کی خاطر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کا انجام بالآخر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی حقیقت لوگوں کو دکھا دیتے ہیں، اس کی حقیقت لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہا تھا سب دکھاوا تھا. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں دو بیماریوں کی طرف توجہ دلائی ہے، ریا اور سمعت، اس کو عربی زبان میں سمعت کہتے ہیں، یعنی شہرت پسندی. شہرت کے لیے کوئی کام کرنا تاکہ میں مشہور ہو جاؤں لوگوں میں، کوئی دین کا کام اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے کرے، اس کو سمعت کہتے ہیں. اور کوئی دین کا کام کوئی عبادت آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے تو اس کو ریا کہتے ہیں، ریا جس کا اردو ترجمہ دکھاوا کیا جاتا ہے. تو پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ جس ایک خلق کی تحصیل ہر مسلمان کے ذمے فرض ہے وہ ہے اخلاص، کہ جو کام ہو اللہ کے لیے ہو، اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہو، اس سے دنیا مقصود نہ ہو. یہ اخلاص فرض ہے اور اس کے مقابل ریا حرام ہے، دکھاوا حرام ہے. اخلاص سارے اعمال کی روح ہے، اگر اخلاص نہیں تو عمل کتنا ہی کر لے حقارت ہے، بیکار ہے. اور جس نسبت سے اخلاص میں کمی ہوگی اسی نسبت سے اس عمل کا فائدہ کم ہو جائے گا. تو اخلاص اعمال کی روح ہے اور ریا اور سمعت اس اخلاص کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، خراب کرنے والی چیزیں ہیں، اعمال کو تباہ کر ڈالتی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور یہ بیماری ایسی ہے دکھاوے کی، اللہ بچائے، کہ اس بیماری سے چھٹکارا آسانی سے نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت مشقت کرنی پڑتی ہے. ریاضت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ ایسا باریک مرض ہے کہ خود بیمار کو بسا اوقات پتا نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں. سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مخلص ہوں، حقیقت میں مخلص نہیں ہوتا، ریا کا شکار ہوتا ہے. بڑی باریک بیماری ہے. تو پہلے اس کی تھوڑی سی حقیقت سمجھ لیں کیا ہے، اور پھر اس کی جو اس کا جو علاج بزرگوں نے بتایا ہے مختصرا اس کا تذکرہ کرنا مقصود ہے. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سارا ریا جو ہوتا ہے دکھاوا، یا دکھاوے کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرنا، مخلوق کو دکھانے کے لیے کام کرنا، یہ درحقیقت ایک اور بڑی بیماری کا ایک شعبہ ہے. وہ بڑی بیماری ہے حب جاہ، جس کا ایک مرتبہ مستقل بیان پیچھے کر چکا ہوں. بڑی بیماری ہے حب جاہ، کہ لوگوں کے دل میں میرا مرتبہ بڑھ جائے، لوگوں کے دل میری طرف مائل ہو جائیں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے بارے میں ہمیشہ اچھائی کے کلمات کہیں، اور لوگوں کے دلوں پر میرا ایسا تسلط ہو جائے کہ جو چاہوں ان سے کرا لوں. یہ حب جاہ ہے، یہ ہے بڑی بیماری. اسی کا ایک شعبہ ہے ریا. اور فرق دونوں میں یہ ہے کہ حب جاہ تو ایک کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، آدمی کوئی بھی ایسا کام کرے جس سے لوگوں کے دلوں میں اپنا مرتبہ، اپنا درجہ بڑھانا مقصود ہو، لوگوں کے دلوں کو کھینچنا مقصود ہو اپنی طرف، اس کو حب جاہ کا کام کہیں گے. لیکن ریا اسی وقت کہلاتی ہے جب کوئی عبادت، جو چیز اصل میں عبادت تھی، اللہ کی بندگی کا کام تھا، اس عبادت کے کام کو کوئی آدمی انجام دے اس غرض سے تاکہ لوگوں کے دل میں میری وقعت بڑھ جائے، تو یہ ریا. مثال سے اس کو سمجھیے کہ ایک شخص ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میری شہرت بہت زیادہ ہو جائے لوگوں میں، اور اس شہرت کی غرض سے وہ روز اخبار میں ایک بیان چھپواتا ہے، اخبار میں ایک بیان روز دے رہا ہے، تاکہ بار 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 ایک نام ذہن میں آتے آتے لوگوں کے دل میں وہ نام بیٹھ جائے اور اس کی شہرت میری ہو جائے. تو یہ عمل جو وہ بیان روز دے رہا ہے اخبار میں، اس غرض سے دے رہا ہے تاکہ میرا نام مشہور ہو جائے دنیا میں، یہ حب جاہ ہے. لیکن ریا نہیں ہے، کیونکہ جو کام وہ کر رہا ہے اخبار میں بیان دینا، یہ کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی عبادت کا کام نہیں ہے. اس واسطے اس کو ریا نہیں کہیں گے، اس کو حب جاہ کہیں. حب جاہ میں داخل ہے لیکن ریا نہیں. ریا اس وقت ہوتی ہے جبکہ کوئی عبادت کا کام لوگوں کو دکھانے اور لوگوں کے دلوں میں اپنی وقت پیدا کرنے کے لیے کرے. نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز سے مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے دکھانا ہے کہ میں بڑا عابد زاہد ہوں. صدقہ کر رہا ہے، پیسے خیرات کر رہا ہے، مقصود اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ تاکہ لوگ، مخلوق میری تعریف کریں. یہ ریا ہے. تو حب جاہ ایک عام چیز ہے، اسی کا ایک شعبہ ہے ریا. اور اس ریا کی بنیاد وہی حب جاہ ہے کہ مخلوق کی طرف نگاہ ہے، خالق کی طرف نہیں ہے، اللہ جل جلالہ کی طرف نگاہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال، اللہ تعالیٰ کا دھیان، یہ مفقود ہے اور نگاہ اس مخلوق کی طرف لگی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے دل میں یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میں ان میں مقبول ہو جاؤں، میری شہرت ہو جائے، مجھے لوگ اچھا سمجھنے لگے. اسی کا حصہ ایک ریا. تو ریا اس وقت ہوتی ہے جب عبادت اس غرض سے کرے انسان کہ لوگ دیکھ کر مجھے عبادت گزار کہیں، نیک کہیں، متقی پرہیزگار کہیں، تب وہ ریا کہلاتا ہے. اب اس ریا کی درجے الگ الگ ہوتے ہیں آدمیوں کے لحاظ سے. اللہ بچائے, بعض درجے ایسے ہیں جو بہت آگے تک پہنچ جاتے ہیں, کفر و شرک تک پہنچ جاتے ہیں, بعض اس سے کم درجے ہیں, بعض اس سے کم درجے ہیں. مثلا سب سے بڑی ریا خطرناک وہ ہے ایمان کے اندر ریا, کہ دل میں ایمان نہیں ہے, والعیاذ باللہ دل میں ایمان نہیں ہے, لیکن لوگوں کو اپنے دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے, جس کو دوسرے الفاظ میں نفاق کہتے ہیں, منافقت. دل میں ایمان نہیں, حقیقت میں اللہ جل جلالہ کی توحید پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر, آخرت کے اوپر ایمان نہیں, اعتقاد نہیں, لیکن اس خیال سے کہ اگر میں یہ بات کہوں گا کہ میرا ایمان نہیں ہے تو لوگ میرے ساتھ برا سلوک کریں گے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتا ہے, جیسے منافقین پورے ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. یہ نفاق, اور یہ بھی ریا ہے. ریا کی اعلیٰ ترین قسم جو ہے, سب سے خطرناک, وہ یہ نفاق ہے. ایمان میں ریا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے زبان سے, دل میں نہیں ہے, زبان سے پڑھ رہا ہے اس لیے تاکہ دنیا میں مقاصد حاصل کریں, اس واسطے یہ نفاق سب سے اعلیٰ درجہ ہے, ریا سب سے بڑا خطرناک درجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس سے حفاظت کرے. اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں, یعنی کافروں سے بھی آگے ان عذاب کے اندر منافقین ہیں, کیونکہ دھوکہ بھی دے رہا ہے, کفر کافر بھی ہے اور دھوکہ بھی دے رہا ہے, اس لیے منافقت ہے, نفاق ہے, یہ سب سے بڑی خطرناک چیز. دوسرے درجے کی ریا ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فرائض کے اندر ریا, فرائض کی ادائیگی میں ریا, کہ ویسے نمازی نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتا, لیکن کسی موقع کے اوپر لوگوں کے سامنے پھنس گیا اور وہاں پر اب کوئی چارہ نہیں, اگر نہ پڑھے تو اس وقت میں یہ خیال کریں گے لوگ, بھائی دیکھو بے نمازی آدمی ہے, تو اب لوگوں پر اپنے بے نمازی ہونے کو چھپانے کے لیے نماز میں شامل ہو, اس غرض سے شامل ہوا, یعنی اگر کہیں موقع لگ جائے بھاگنے کا تو بھاگنے سے پرہیز نہ کرے. ایک صورت تو یہ ہے کہ اس وقت چلو خیال آ گیا کہ چلو بھائی کم از کم ایک وقت کا فرض پڑھ ہی لوں تو امید ہے انشاءاللہ ریا سے بچ جائے گا, لیکن دل میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھاگنے کا راستہ مل جائے تو بڑا اچھا, لیکن ملا نہیں, اس وقت زبردستی شامل ہو گیا. تو یہ ہے فرائض والی ریا, جو شرک اور نفاق کے بعد سب سے کفر کے درجے تک تو نہیں پہنچتا, لیکن اللہ بچائے صوفیہ کرام کیا تو شرک کیا ہے, اس واسطے کہ اب جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے لیے پڑھ نہیں رہا, اس مخلوق کے واسطے پڑھ رہا ہے کہ یہ مخلوق مجھے نمازی سمجھ, یہ فرائض کے لیے اللہ بچائے. ہوتے ہیں ایسے بھی لوگ, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو فرائض کرنے میں اس لیے کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ جو آدمی نمازی ہوگا اور فرائض کو انجام دینے والا ہوگا الحمدللہ انشاءاللہ وہ اس درجے کی ریا میں مبتلا نہیں ہوگا. تیسرا درجہ آتا ہے نوافل کی ریا, نوافل کی ریا, کہ ویسے تو نفل پڑھنے کا کی توفیق نہیں ہوتی, عادی بھی نہیں ہے, پڑھتا بھی نہیں ہے اور پڑھنے کا ارادہ بھی نہیں ہے, لیکن ایسے مجمع میں پھنس گیا کہ جہاں سارے کے سارے وہ نوافل پڑھ رہے ہیں. اب یہ دیکھتا ہے کہ میں اکیلا بیٹھا ہوں, اگر بیٹھا رہوں گا تو لوگ جو ہے یہ سمجھیں گے کہ بھائی دیکھو سب تو پڑھ رہے ہیں اور یہ خالی بیٹھا ہے. یہاں بھی وہی بات ہے کہ اگر دل میں خیال آ جائے کہ چلو بھائی اور دنوں میں توفیق نہیں ہوتی, آج اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرما دی, چلو آج پڑھ لو, پڑھا اللہ ہی کے لیے, دکھانے کے لیے نہیں, اس غرض سے تاکہ مجھے موقع مل گیا, اللہ نے موقع عطا فرما دیا, اس موقع کو غنیمت سمجھا, کہ بھائی اور دنوں میں توفیق نہیں ہوتی اور اس وقت سے مجھے موقع مل گیا, بڑا اچھا موقع مل گیا, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اور اللہ کا شکر ادا کر کے پڑھ لیا. تو یہ ریا نہیں, لیکن اس فکر میں تو آیا کہ کہیں سے اگر موقع لگ جائے تو نکل جاؤں یہاں سے, بھاگ جاؤں, لیکن ملا نہیں موقع, اس لیے صرف دکھانے کی خاطر پڑھ لی. یہ ریا ہے, یہ نوافل کی ریا. تو پہلے ایمان کی ریا, فرائض کی ریا, نوافل کی ریا, اور آگے بڑھیے. اسی طرح ایک ہوتی ہے نوافل یا نماز فرائض ہی ہو, نماز کی کیفیت کی ریا. کیفیت کی ریا یعنی عام حالات میں نماز جو ہے بہت ہی پڑھتا تو ہے لیکن بڑی بھاگ دوڑ میں پڑھتا ہے, اور جو اس کے قاعدے آداب وغیرہ ہیں ان کی رعایت نہیں کرتا, گھر گھر پڑھتا چلا جاتا ہے, اور جو طریقہ ہے کہ جس طرح پڑھنی چاہیے وہ اس طریقے کا التزام نہیں کرتا. لیکن کہیں ایسی جگہ چلا گیا کہ جہاں پر اگر وہ اس طرح نماز پڑھے تو لوگ اس کو برا سمجھے, تو اب اس نے سوچا کہ بھئی یہاں تو سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے نماز پڑھنے والے ہیں, تو میں بھی ان کو دکھانے کے لیے ایسے ہی پڑھوں. تو یہ نماز کی کیفیت میں خشوع طاری کر رہا ہے, خضوع طاری کر رہا ہے, رکو لمبا, رکو سجدہ سب اطمینان سے ادا کر رہا ہے, یہ سارے کام کر رہا ہے. اس کا مقصود صرف لوگوں کو دکھانا ہے, اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے. تو یہ سارا عمل ریا ہے, یہ درجے آ رہے ہیں سب, تو یہ بھی ریا ہے اور اس کے اوپر بھی گناہ ہے, اس کے اوپر بھی گناہ ہے. اور پانچواں درجہ اس کا ہوتا ہے کہ کیفیات ہیں یہ نوافل کی, یعنی عام حالات میں پڑھا تو ہے لیکن اتنی لمبی قرآت نہیں کرتا, اتنا لمبا رکو, اتنا لمبا سجدہ نہیں کرتا, لیکن جب کچھ معتقدین سامنے آ گئے تو سوچ رہا ہے کہ اگر میں یہاں پر اپنے عام معمول کے مطابق پڑھوں گا تو یہ لوگ بدزن ہو جائیں گے, بدگمان ہو جائیں گے, تو اس واسطے رکو سجدے بڑے لمبے لمبے کر رہا ہے. رکو سجدے لمبے کرنے میں, قرآت لمبے کرنے میں دوسروں کو دکھا رہے ہیں. تو یہ پانچواں درجہ, اور یہ معاملہ بکثرت پیش آتا ہے, شاید ہر شخص کو پیش آتا ہو. نماز پڑھ رہے ہیں, پڑھتے پڑھتے کوئی آدمی آ گیا سامنے, کوئی بڑا آدمی ہے, کوئی استاد ہے, کوئی بیٹا پڑھ رہا ہے, باپ آ گیا, کوئی استاد آ گیا, کوئی اپنا شاگرد آ گیا, اپنا ماتحت آ گیا. پڑھتے پڑھتے جس طرح پڑھ رہا تھا اب اس پڑھنے کے اندر خشوع خضوع کا اضافہ ہو گیا, جو وہ دیکھ رہا ہے اس کے دیکھنے کی وجہ سے خشوع خضوع کے اندر اضافہ ہو گیا. پہلے اگر پڑھتا, اگر بالکل تنہا ہوتا تو تنہا ہونے کی حالت میں اس طرح نہ پڑھتا اور لمبے رکوع نہ کرتا, لمبے سجدے نہ کرتا, لیکن آدمی چونکہ سامنے آ گیا, دیکھ رہا ہے, تو اس وقت میں کرنا شروع کر دیا. اب اس کا مقصود سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ جب یہ مجھے دیکھے اس طرح نماز پڑھتے ہوئے تو یہ میری دل میں اس کے یہ خیال پیدا ہوگا, دیکھو کتنی اچھی طرح نماز پڑھ رہا ہے. یہ بڑا زبردست سانحہ ہے جو پیش آتا ہے اور بکثرت پیش آتا ہے, اللہ ماشاءاللہ کوئی مستثنا ہوتا ضرور پیش آتا. اس کے بارے میں یہ بڑا نازک مرحلہ ہے, ایسے میں کیا کرے, کیا اس خضوع خشوع کو چھوڑ دے, جو نیا پیدا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دے اور پہلی کی طرح پڑھے, یا پڑھے اسی طرح خضوع خشوع کے ساتھ لیکن اپنی نیت صحیح کرے. اس میں ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی خلیل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں محققین کی اور صوفیاء کرام کی آرا مختلف ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دے, جس طرح پہلے پڑھا رہے اسی طرح پڑھے. اب جو مزید اس کے اندر خضوع خشوع پیدا ہوا بتایا, اور مزید جو لمبے سجدے لمبے رکوع کرنے کی فکر پیدا ہوئی اس کا دھیان نہ کرے, جیسے پڑھ رہا تھا ویسے ہی پڑھے. اور بات کہتے ہیں کہ نہیں جب یہ سب توفیق ہو رہی ہے تو کر لے, لیکن نیت صحیح کر لے کہ میں اس مخلوق کے خاطر نہیں کر اللہ کے خاطر کر رہا ہوں. تو حضرت فرماتے ہیں حضرت خان صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات تو وہ ان لوگوں کی ٹھیک ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی نیت ٹھیک کر لو, اور نیت ٹھیک کر کے اور پھر اسی طرح پڑھنا شروع کرو جس کی اب توفیق ہو رہی ہے, اور دنوں میں توفیق نہیں ہوئی اب ہو گئی, نیت صحیح کر لو. لیکن نیت کا صحیح کرنا بڑا مشکل ہے ایسی حالت میں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیت کا صحیح کرنا دھوکہ ہو جاتا ہے, وہ نیت صحیح ہوتی نہیں. اس واسطے تدبیر اس کی یہی ہے کہ پھر اس کی وجہ سے تبدیلی پیدا نہ کرے, اپنے معمول کے اندر جیسا کر رہا ہے ویسا کرے, بشرطے کہ کوئی کام اس میں نماز کو توڑنے والا نہ کرے, نہ کر رہا ہو تو اس طرح اس کو اسی طریقے سے انجام. اب یہ ساری باتیں جو ہیں, یہ تفصیلات جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ تقریباً ہر ایک کو پیش آتی ہیں, کسی کو کم کسی کو زیادہ. لیکن اور یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پر ضرورت پڑتی ہے کسی شیخ اور رہنما جو بتاتا ہے کہ میں تمہیں اس موقع پر کیا کرنا. آدمی کے لیے خود فیصلہ کرنا دشوار ہو کہ میں کیا کروں. بسا اوقات کسی کے لیے کوئی علاج مناسب ہوتا ہے, کسی کے لیے کوئی علاج مناسب ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے امراض وہ کسی شیخ سے کسی مرشد سے اپنے بیماریاں بتا کر اور اس کا علاج کراؤ. تو یہ ریا کا اصل علاج یہی ہے کہ کسی شیخ سے مرشد سے کا دامن تھامے, اس سے وابستگی اختیار کرے اور اپنے حالات اس کو بیان کر کے اس سے مشورے لے, اس کی ہدایت پر عمل کرے. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے اس موقع کے اوپر. اللہ اللہ. اور نماز کی تو میں نے ایک مثال دے دی آپ کو, لیکن نماز ہی کے ساتھ خاص نہیں, ہر عبادت میں ہوتے, ہر عبادت میں. صدقہ دے رہا تھا کوئی فقیر آ گیا, اس کو پیسے دے رہا تھا, دینے کا ارادہ تھا 5 روپے. آدمی ایک آ گیا سامنے, دماغ میں یہ خیال آیا کہ اگر 5 روپے دوں گا اور 5 روپے دیتے ہوئے یہ مجھے دیکھے گا تو کہے گا دیکھو اتنا امیر آدمی ہے اور کل 5 روپے کا صدقہ دے رہا ہے. تو اس واسطے اب 5 کے بجائے اس نے 10 کر دیا, 15 کر دیا, 20 کر دیا, 100 کر دیا. یہ جو کیے یہ اللہ کے لیے نہ ہوئے, وہ 5 اللہ کے لیے تھے, اس واسطے کہ دائیا اس میں یہی تھا کہ میں صدقہ کروں. اس سے زیادہ جو ہوئے وہ دکھاوے کے لیے ہوئے, اس آدمی کے خاطر ہوئے, یہ ریا میں داخل ہو جائے. تو ہر عبادت میں یہ ہوتا ہے. اور یہ شیطان کا بڑا مؤثر حربہ ہے یہ ریا. آدمی کو دیکھ رہا ہے کہ لگا ہوا ہے عبادت کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان پیدا ہو گیا ہے, اس دین کی طرف رجوع ہو گیا ہے, نماز پڑھنے لگا ہے, روزہ رکھنے لگا ہے, صدقہ کرنے لگا ہے. تو شیطان بڑا گھبراتا ہے کہ یہ کام اگر ہو گیا تو یہ میرے چنگل سے نکل گیا. تو یہ وار استعمال کرتا ہے, یہ داؤ استعمال کرتا ہے کہ اس کے اس عمل کو خراب کرتا. تو یہ ریا ہو جاتی, یہ 5 اور 6 درجے کی ریا ہے. ان میں سے ہر درجہ ناجائز ہے, گناہ ہے, حرام. اور بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ صوفیاء کرام تو اور آگے بڑھ گئے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اس نے بالکل اخلاص کے ساتھ ایک عمل کیا, تنہائی میں بیٹھ کے, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, اللہ جل جلالہ کے خاطر نماز پڑھی اور تسبیح کی, ذکر کیا, صدقہ دیا, تنہائی میں, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, اللہ کے سوا کچھ اور مقصود نہیں تھا. بعد میں کیا ہوا, کوئی آدمی آ گیا, اس نے ذکر کیا کہ صاحب میں نے آپ کو دیکھ لیا تھا اس وقت, آپ تو ماشاءاللہ بڑی اچھی نماز پڑھ رہے تھے, آپ کی نماز پڑھ کو دیکھ کے مجھے بڑا رشک آیا کہ آپ نے جس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے اس وقت, ایسا اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دیا. یہ اس نے ذکر کیا, نماز پڑھی تھی اللہ کے لیے, کوئی دکھاوا نہیں تھا, کوئی اور مقصود نہیں تھا سوائے اخلاق. آدمی نے آ کے تعریف کر دی. اب اس تعریف سے بیٹھا خوش ہو رہا ہے کہ بھائی واہ, اس آدمی نے بڑی اچھی بات کہی. اب اس کو سوچ رہا ہے کہ اس نے یہ بات کہی اور یہ بات کہہ کر میری تعریف کی, میرا کمال اس کے سامنے آیا. اس کے اس تعریفی جملے کو بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے اور اس سے مزے لے رہا ہے. تو یہ سوچنا, یہ مزے لینا, یہ فرماتے ہیں صوفیاء کرام کہ یہ بھی ریا کا خفی درجہ ہے, ادنا درجہ ریا کے اندر یہ بھی داخل ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کو مزہ آیا نا, ایک شخص نے آ کے تعریف کی, اس میں لطف آیا, اسے مزہ آیا, تو اب اس مزے کو جب وہ آگے بڑھائے گا, سوچے گا, مزہ لے گا, تو اس مزے کی عادت پڑ جائے گی رفتہ رفتہ. اب آئندہ اس مزے کے خاطر بھی کام کرے گا. تو یہ ریا فرماتے ہیں کہ یہ ریا کا خفی درجہ ہے, جو جس سے بڑا بڑا خفی وار ہوتا ہے ریا. بذات خود خوش ہونا اپنے کسی عمل کے اوپر. اب یہ حدیث اس میں بھی شاید آ جائے گی کہ حضور احدث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ باوقات ہمیں عمل کرتے ہیں, اور جب عمل تو کیا تھا اللہ کے لیے, لیکن بعد میں کسی نے اس عمل کی تعریف کر دی کہ بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کیا, تو اس سے فی نفسی دل خوش ہوتا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تل کا عاجل بشرا المؤمن, یہ جو کسی نے آ کے تعریف کر دی, کیا تھا اللہ کے لیے کام, محرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی تھی, اور کچھ مقصود نہیں تھا, دائیہ وہی تھا, تو بعد میں آ کے کسی نے تعریف کر دی, تو یہ تعریف جو ہے یہ مومن کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر خوشخبری دے دیتے ہیں اپنے بندوں کے زبان سے کہ تمہارا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہے. تو اس سے ڈرنے کی بات نہیں, یعنی یہ کوئی ریا میں داخل نہیں. لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ آدمی جب یہ کوئی تعریف کر رہا ہو, تو اس تعریف کے اوپر دل میں فوراً یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اچھا حال اس کے سامنے ظاہر کیا, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ورنہ اگر میری حقیقت واضح ہو جاتی, میرا باطن اس کے اوپر ظاہر ہو جاتا, میرے عجوب اس پر کھل جاتے, تو یہ تعریف تو کیا میرے اوپر لعنت بھیجتا, مجھ سے نفرت کرتا. یہ دل میں خیال لائے اس کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے میرے اچھے حال اس کے اوپر ظاہر کیا. یہ شکر ادا کر لیا تو انشاءاللہ وہ اس دعا سے بچ جائے گا. لیکن اب بیٹھا ہوا سوچ رہا ہے, مزے لے رہا ہے, یہ ہے خطرناک بات جو آگے چل کر انسان کو ریا میں مبتلا کر سکتی ہے. اس لیے اس کو کہا کہ یہ ریا خفی کا ایک اشارہ ہے. اس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایسی بلا ہے کہ کسی بھی وقت انسان کو تباہ کر سکتی. ہمارے حضرت اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, حضرت خان کے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے واقعہ تر اس دور میں ان کو حکیم الامہ بنا کر بھیجا. ایسے ایسے واقعہ بیان فرمائی ہیں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی الفاظ پر فرمودہ باتیں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر ہم اور آپ اپنے آپ کو بڑا حقیر فقیر ناکارا ناچیز کہتے رہتے ہیں, بھائی میں تو بڑا گنہگار آدمی ہوں, میں تو بڑا میں جاہل ہوں, اپنے آپ کو ناکارا کہہ دیا, جاہل کہہ دیا, اور خدا نے کیا کیا الفاظ اپنے لیے استعمال کر لیتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ یہ میں تواضع کر رہا ہوں, انکسار سے کام لے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ناکارا کہہ دیا, ناچیز کہہ دیا. فرمایا کہ حقیقت میں یہ اکثر و بیشتر تواضع نہیں ہوتی, تواضع کی ریا ہوتی ہے, تواضع کا دکھاوا ہوتا ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ پلٹ کر دوسرا آدمی یہ کہے کہ نہیں صاحب آپ تو ماشاءاللہ بڑے عالم فاضل آدمی ہیں, آپ تو بڑے متقی پرہیزگار آدمی ہیں, جواب میں دوسرا اس کی تردید کرے. اس لیے کہا جا رہا ہے, اور علامت اس کی یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جناب بھائی میں تو بڑا گنہگار ہوں اور بڑا جاہل ہوں, تو دوسرے کا بے شک اگر دوسرا اس کی تائید کرتے ہیں تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں واقعی آپ بڑے جاہل ہیں بڑے ناکارا ہیں, تو اس وقت دیکھو کیا حال بنتا ہے. تو اس وقت دل پر کیا گزرے گی, گرانی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور یہ گرانی جو ہو رہی ہے اس کا معنی یہ کہ سچے دل سے نہیں کہا تھا کہ آپ کو جاہل ناکارا گنہگار, تو اس کا معنی یہ کہ توازو کا دکھاوا کر رہا تھا, توازو کی ریا کر رہا تھا. تو یہ باتیں اسی وقت سمجھ میں آتی ہیں جب کسی اللہ والے کی صحبت انسان نے اٹھائی. وہ بتاتا ہے ارے بھائی ناکارا ناقیز کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, توازو کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو فنا کرے, انسان اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے, اپنے اندر کسی فضیلت کا اعتقاد اس کو نہ ہو. یہ ہے توازو. زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے, زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے. ایک بزرگ کا قصہ میں نے اپنے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس مجلس میں لوگ آتے تھے, یار جیسا ہوا کرتا ہے, تو آ کر لوگ جو ہیں وہ بڑی تعریف کیا کرتے تھے, بھائی آپ نے آج بڑا اچھا بات کہا, آپ نے بڑی اچھی بات کہی, آپ کی بڑی فلاں بات بہت اچھی ہے وغیرہ, مختلف قسم کی تعریفیں کرتے. جب بھی کوئی تعریف کرتا وہ بڑے مسرت کا اظہار کرتے, بہت خوش ہوتے, بہت خوش ہوتے, خوشی کا اظہار. تو مریدین میں سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ کا عجیب معاملہ, ہم نے دیکھا جب بھی کوئی تعریف کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر خوشی کا بہت اظہار کرتے, تو جس سے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی تعریف بہت پسند آتی. تو انہوں نے مرید تھا چونکہ, تو اس لیے بعد میں کہا کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ جب کوئی تعریف کرتا ہے تو میں یہ جو ہنستا ہوں یہ حقیقت میں خوشی کی وجہ سے نہیں ہنستا, یعنی اس بات کی تعریف پسندی کی خوشی کی وجہ سے نہیں ہنستا, ہنستا اس بات پہ ہوں کہ اللہ تو بھی کتنا کریم ہے کہ مجھ جیسے آدمی کے لیے اس کے دل میں کیسا گمان پیدا کرتا. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ انعام احسان اور اس ذرہ بے مقدار کی قدر افزائی کے اوپر مجھے ہنسی آتی ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ یا اللہ تو کیسا کریم ہے کہ اتنا مجھ جیسا نہ کر آدمی اور اس کے لیے دل میں یہ خیال پیدا کر. اب دیکھو ظاہری اعتبار سے نہ ناچیز کہا, نہ ناکارا کہا, نہ اس کی تردید کی, نہ اس کا یہ کہا کہ بھائی تم غلط کہہ رہے ہو, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, ظاہر میں کچھ نہیں کہا, لیکن دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں میری قدر و منزل ڈال دی, یہ اس کا کرم, اس کے نتیجے میں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے. تو الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا ہے, دل میں ہوتی بات. اگر دل میں ہے بات تو ٹھیک ہے, اگر دل میں نہیں ہے تو حقیر کہہ لو, فقیر کہہ لو, ناکارا کہہ لو, ناچیز کہہ لو, جو چاہتا ہے, اس سے کچھ نہیں. تو خلاصہ یہ کہ یہ ریا ایسی بیماری ہے کہ جس کے شعبے بے شمار, جس کی جزیات بے شمار, پہچاننا بھی بس اوقات مشکل ہو جاتا ہے, اور ہے اتنی خطرناک کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ, جو شخص دکھاوے کی خاطر نماز پڑھے اس نے گویا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا مخلوق, اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرایا. شریک کیوں؟ اس واسطے کہ راضی کرنا حق تھا اللہ کا کہ اس کو راضی کیا جائے, اور اس کام کے اندر تم نے مخلوق کو شریک کر لیا کہ یہ راضی ہو جائے وہ راضی ہو جائے, تو اس لیے اس نے شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرک باللہ, جو روزہ رکھے ریا کے خاطر وہ اس نے شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بھائی بیماری تو اتنی خطرناک, جو شرک کی سرحدوں سے اس کی سرحد مل رہی ہے, اتنے خطرناک, عام اتنی کہ قدم قدم پر اس کے شائبے پیدا ہوتے ہیں, اتنی عام. تو اس سے بچنے کی فکر, کیا علاج ہو سکتا؟ تو اگرچہ بنیادی علاج جیسا میں نے عرض کیا یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرے آدمی اور اس سے ہدایات حاصل کرے, لیکن ویسے جو حقیقت ہے علاج کی, جیسا کہ بزرگوں نے بیان فرمایا کہ اس ساری بیماری کی جڑ ہے اللہ جل جلالہ کی محبت و عظمت کا کم. جب اللہ جل جلالہ کی محبت و عظمت اس درجہ نہیں ہوتی جس درجہ مطلوب ہے, تو پھر انسان مخلوق کی طرف نگاہ اٹھی جاتی ہے, ہر کام کے اندر مخلوق کو دیکھتا ہے کہ یہ کس بات سے راضی ہو رہی ہے, کس بات سے خوش ہو رہی ہے. اور جس کی نگاہ اللہ جل جلالہ کی محبت عظمت پر ہو, اللہ جل جلالہ کے ساتھ محبت ہو, تو پھر مخلوق کیا چیز ہے؟ مخلوق تو اس کے آگے بے حقیقت ہے, کوئی اس کے اور مخلوق کی طرف التفات ہی اس کو نہیں ہوتا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو اصل اس کا علاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا دل میں پیدا کرنا. اللہ کی محبت اور عظمت دل میں پیدا ہوگی, جتنی پیدا ہوگی اتنا ہی ریا سے انشاءاللہ بہت ہوگا. اس کی یوں مثال سمجھو کہ ایک بادشاہ کا دربار ہے اور بادشاہ نے آپ کو کسی کام کے لیے بلایا دربار میں, اور آپ اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے. اب جناب کھڑے اس شان سے ہیں کہ کھڑے تو ہیں اس کے سامنے, لیکن نہ نگاہ اس بادشاہ کی طرف ہے, نہ دھیان اس بادشاہ کی بات کی طرف ہے. ایک غلام اس کا کھڑا ہوا ہے حبشی, اور اس کی طرف دیکھ رہا ہو, اس کی بات سن رہا ہو, اس کی طرف دھیان ہے. بادشاہ بات کرنا چاہتا ہے تو اس سے بات بھی نہیں کرتی. تو بتاؤ کتنی زبردست توہین ہے. بادشاہ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں بادشاہ کی وقعت نہ. اگر بادشاہ کی ذرا بھی وقعت ہے تو بادشاہ کی موجودگی میں دوسروں کی طرف دھیان ہی نہیں جا سکتا, دھیان نہیں جا سکتا. اللہ جل جلالہ کی محبت اور عظمت اگر دل میں ہو تو مخلوق کی طرف دھیان کیوں جائے, مخلوق کا خیال کیوں آئے کہ یہ پسند کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. ارے جس کے لیے کر رہے ہو وہ پسند کر لے, اس کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو جائے تو ہے بات, مخلوق پسند کرے نہ کرے کوئی اس کی حقیقت نہیں. یہ بات جب دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ریا ختم ہو جاتا ہے, حب جا ختم ہو جاتا ہے. یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و عظمت کی کمی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ محبت و عظمت ہمیں عطا فرما دے تو پھر ساری بیماریوں کا علاج, ساری بیماریوں کا علاج ہے اللہ جل جلالہ کی محبت دل میں پیدا ہو جائے. جب وہ پیدا ہو جاتی ہے تو سب بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. جن کو ہو گئی, واقعی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت و عظمت کا احساس و ادراک پیدا کر دیا, ان کا حال یہ ہے کہ پھر وہ کسی کی طرف دھیان نہیں کرتے. سورج نکل آئے, جب سورج نکل آتا ہے تو تارے رہتے ہیں, نظر آتے ہیں, ہیں آسمان پہ لیکن نظر نہیں آ رہے. اس واسطے نظر نہیں آ رہا کہ سورج کا نور اس درجہ پھیلا ہوا ہے اور اس کے نور کا احساس, اس کا کمال اس درجہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے تارے ہیں وہ نظر سے غائب ہو گئے. سورج جب غائب ہو جائے گا تب تارے نکلیں گے, حالانکہ تھے موجود آسمان. تو اللہ جل جلالہ کی محبت جب دل میں پیدا ہو جائے تو اور ساری محبتیں اس کے آگے ہیچ ہو جاتی ہیں. محبت تو در کنار, آپ نے شاید سنا ہوگا حضرت صوفیاء کرام تو یہاں تک گئے کہ وجود ہی کسی اور کا نہیں نظر آتا سوائے اللہ جل جلالہ, ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا وجود نظر آتا ہے, ہر طرف اللہ جل جلالہ کا وجود نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو, ہر جگہ ہمیں تو جلوہ اللہ جل جلالہ کا نظر آتا ہے. جس کو آپ نے شاید سنا ہوگا وحدت الوجود, صوفیاء کرام کہتے ہیں وحدت الوجود کے معنی یہی ہے کہ اس کائنات میں حقیقی وجود تو صرف اللہ کا ہے, باقی سارے وجود بے حقیقت ہیں کل عدم ہیں. ہمارے حضرت مجدود صاحب ذرا فرماتے ہیں وحدت الوجود کی بات کو انہوں نے بڑے پیارے ذرائع میں تعبیر فرمایا ہے کہ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے, تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آئے. پوری بزم تو بھری ہوئی ہے وضاحت دیکھنے میں, سارے موجودات ہی موجودات بنا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ سب کل عدم ہیں اس وجود حقیقی جات. یہ جو مشہور ہے نا کہ منصور حلاج رحمتہ اللہ علیہ, نام سنا ہوگا آپ نے, بڑے صوفیاء کرام میں سے گزرے, تو انہوں نے کسی وقت کہہ دیا, زبان سے نکل گیا ان الحق, کہ میں ہی حق ہوں, حق سے مراد اللہ جل جلالہ. اب پھانسی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, دنیاوی احکام جو بھی تھے وہ جاری ہو گئے. لیکن حقیقت میں ان کا مقصود یہ نہیں تھا, خدا را کرے الاعوذ باللہ کہ خدائی کا دعویٰ کرے, مقصود یہ تھا کہ اس کائنات میں تو سوائے اللہ کے کوئی اور ہے ہی نہیں, میرا تو کوئی وجود ہی نہیں, جو کوئی وجود ہے وہ اللہ جل جلالہ کا, اس معنی میں کہا تھا. دنیاوی احکام جو کچھ بھی جاری ہوئے, علماء کرام نے جو فتوی لگائے وہ اپنی جگہ درست لگائے. لیکن میں نے عبدالواحد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب فتوا علماء کرام نے دیا ان کے کہ یہ ان الحق کہنے والا جو سلی کہہ رہے میں خدا ہوں, تو وہ تو مرتد ہو گیا, لہٰذا مرتد واجب القتل ہوتا, فتوا دے دیا کہ قتل. تو جب قتل کیا جانے لگا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہی انہیں کا نام لیا تھا حضرت والے صاحب نے, تو وہ بھی موجود تھے, فتوے کے انت پر دستخط کرنے میں بھی موجود تھے, اور ساتھ میں جس وقت قتل کیا جا رہا تھا اس وقت بھی موجود تھے. تو منصور نے دیکھا ان کو کہ یہی کھڑے ہیں, تو کہا کہ جنید اور جتنے لوگ بھی فتوے پر دستخط کرتے رہے ہیں, مجھے قتل کا کہتے رہے, مجھے ان کی نہ پرواہ ہے نہ ان سے کوئی شکایت ہے, لیکن تو کیوں آیا, تو نے کیوں دستخط کی؟ اس لیے کہ تو حقیقت جانتا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا وہ حقیقت میں مقصود اس سے خدائی کا دعویٰ وغیرہ نہیں تھا. تو حضرت جناب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حقیقت خواہ کچھ ہو لیکن حکم وہی بنا کر جو فقہائے کرام نے دیا, اس لیے میں نے قتل اس کا فتویٰ دیا, تو پھر حقیقت خواہ کچھ ہو. تو ان الحق کہنے کا منشا در حقیقت یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ اتنا زبردست احساس پیدا کر دیا کہ اس کائنات میں کوئی وجود ہے ہی نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے, میں بھی کچھ نہیں, تو بھی کچھ نہیں, وہ بھی کچھ نہیں, اللہ ہی ہے جو کچھ ہے. یہ دل میں خیال پیدا کر اس کے بنا پر کہتے ہیں اپنے آپ کو کوئی اپنے آپ کا وجود نظر ہی نہیں آتا تھا, اللہ تعالیٰ ہی کا وجود نظر آتا. بہرحال یہ ہے خطرناک بات, ایسی زبان پر آ گئی, یہ یعنی عام تقلید کرنے کی بات نہیں ہے, لیکن کہہ یہ رہا ہوں کہ بزرگوں جو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت اپنا عظمت اپنے وجود کا احساس درجے پہنچا دیتے ہیں تو یہاں تک بھی بات پہنچ جاتی ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا, بڑا پوچھا کہ حضرت یہ عجیب قصہ ہے کہ فرعون نے بھی کہا تھا ان الحق, فرعون نے بھی ان الحق کہا نا کہ میں خدا ہوں, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا پروردگار ہوں, میں خدا ہوں. اس کے بعد لعنت بلامت اور قرآن نے بھی کی اور ساری دنیا کرتی ہے, اور منصور نے بھی کہا ان الحق, تو اس کو کوئی یعنی چاہے قتل کا فتویٰ دے دیا ہو کچھ کر دیا ہو, لیکن آج بھی جب منصور کا نام دیتے ہیں تو منصور رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, تو اس نے بھی ان الحق تھا, انہوں نے بھی ان الحق تھا, فرق کیا دونوں؟ تو کیا خوبصورت جواب دیا ان بزرگ نے, کہا کہ بھائی فرق یہ ہے کہ فرعون نے جو ان الحق کہا تھا وہ اللہ کو مٹا کر کہا تھا, اور منصور نے جو ان الحق کہا تھا وہ اپنے آپ کو مٹا کر کہا تھا. فرعون نے کہا تھا کہ اللہ ہے ہی نہیں, میں ہی ہوں جو کچھ, اور منصور نے کہا تھا میں کچھ نہیں ہوں, اللہ ہی اللہ ہے. تو اس نے اپنے آپ کو مٹا کر کہا, اس نے اللہ کو مٹا کر کہا, اس واسطے دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہو. بہرحال بات دور نکل گئی, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ساری جو بنیاد ہے بیماریوں کو دور کرنے کی وہ اللہ جل جلالہ کی محبت اور عظمت, یہ دل میں ایک مرتبہ پیدا ہو جائے تو ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, نہ حب جاہ نہ حب مال. ان کی خوشنودی, ان کی رضا جوئی, ان کو خوش کرنا, ان کی تعریف جوئی, یہ مقصود نہیں ہوتی. جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کرتا ہے. حضرت شاہ محمود اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ شاید پہلے بھی سنایا تھا, جامع مسجد میں حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں واز کہا, بڑا لمبا چوڑا گھنٹوں کا واز, واز کیا کے نیچے اتر رہے تھے سیڑھیوں سے, تو ایک دیہاتی آدمی بےچارا دور سے بھاگا سانس چڑھا ہوا وہ چڑھ رہا تھا, اس نے دیکھا کہ لوگ اتر کے جا رہے ہیں مسجد سے, تو اس کے بےچارے کا دل دکھا, اس نے مولانا سامنے آ گئے تو مولانا سے پوچھا کہ کیا مولوی اسماعیل کا واز ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی ختم ہو گیا, کہ انا للہ, میں تو بہت دور سے آیا تھا مولوی اسماعیل کا واز سننے کے لیے, بہت دور گاؤں سے آیا تھا اور ختم ہو گیا. بڑا اس نے حسرت کا اظہار کیا. مرنا نے جب سنا تو اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بھائی تمہیں کوئی اس کی افسوس کی ضرورت نہیں, بیٹھ جاؤ, میرا ہی نام اسماعیل ہے اور میں نے ہی وعدہ کہا تھا, میں تمہیں بٹھا کے ابھی سنا دیتا ہوں میں نے کیا کہا تھا. تو بیٹھ کر وہ ان چڑیوں میں بیٹھ گئے اور جتنا بڑا وعدہ کہا تھا وہ سارا کا سارا اس ایک آدمی کے سامنے دوہرا دیا. یہ کہا تھا. کسی نے بعد میں کہا کہ حضرت آپ نے بھی کمال کیا, ایک آدمی کی خاطر گھنٹوں کا وعدہ دوبارہ دوہرا دیا ایک آدمی کی خاطر. تو جواب دیا حضرت ماشا اسماعیل شہید رحمتہ اللہ نے کہ بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا تھا اور اب بھی ایک ہی کے لیے کہا, پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا تھا اللہ جل جلالہ کی خاطر اور اب بھی اسی کی خاطر کہا. مجمع کتنا ہے کتنا نہیں ہے اور مجمع اس کو پسند کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس سے راضی خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, یہ سے اس سے مجھے بحث نہیں, میں تو پہلے بھی اسی کے لیے کہا تھا اب بھی اسی کے لیے کہا. یہ ہے کہ نگاہ مخلوق کی طرف سے ختم اٹھ گئی, اللہ جل جلالہ کی طرف نگاہ ہے تو وہ راضی ہو جائیں وہ خوش ہو جائیں. اللہ میرے والد ماجد قدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درجات بلند فرمائے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہندی زبان کی ایک مثل ہے, وہ یہ کہ سہاگن وہ جسے پیا چاہے, سہاگن وہ جسے پیا چاہے. اور اس کی مثال دی حضرت نے کہ ایک لڑکی تھی اس کی شادی ہو رہی تھی, تو شادی میں آ کر جو عورتیں اس کا سنگار پٹار کیا کرتی ہیں وہ بڑا سنگار کر رہی تھی, تو بڑا سنگار میں اس کی سہیلیاں آ رہی, کوئی آ کے کری ہوئی تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے, تیرا چہرہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے, تیری آنکھیں ایسی ہیں, تیرا یہ سنگار بڑا اچھا ہے, بڑی تعریفیں کر رہی. وہ ہر ایک کی تعریف سنتی ہے, سنی انسنی کر دی. کسی نے آ کے کہا بھائی اتنی تیری سہیلیاں تجھے تعریف کر رہی ہیں, تجھے کسی کا نہ تھی شکریہ ادا کیا نہ کسی کے اوپر تھی خوشی کا اظہار کیا کہ یہ تعریف کر رہی ہیں, کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی بات اصل میں یہ ہے کہ بے شک یہ تعریفیں کر رہی ہیں, ان کی اچھائی کی بات ہے کہ تعریف کر رہی ہیں, لیکن ان کی تعریف سے مجھے فائدہ کچھ نہیں, ان کی تعریف سے کی حقیقت کچھ نہیں. بات تو جب بنے گی کہ جس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے وہ تعریف کرے, وہ کہے کہ ہاں تو مجھے پسند ہے, تب ہے فائدہ. ان کی تعریف کرنے سے کیا فائدہ؟ تو میرے والد ماجد قدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ جو کچھ ہم تم کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر, یہ کوئی آ کے تعریف کر دے کہہ جائے بھائی بڑا اچھا کام کیا آپ نے, بڑی اچھی تقریر کی, بڑی اچھا واضح کہا, بڑی اچھی تصنیف کی, بڑی اچھی عبادت کی, اس کا حاصل کچھ نہیں, ہوا میں اڑ گیا. ہاں جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے, وہ کہہ دے کہ ہاں تو نے یہ کام کرے کیا کیا تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. ایک بزرگ تھے وہ فرماتے تھے کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہنستے نہیں تھے کبھی, مسکراہٹ تک نہیں آتی تھی, حال تھا مسکراہٹ بھی نہیں آتی. تو کسی نے پوچھا کہ اگر آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی مسکراہٹ آپ کے اوپر نہیں آتی. کہا کہ بھائی اصل میں مسکراہٹ کیسے آئے کچھ پتا نہیں, کہ جب دنیا سے جاؤں گا تو اس بارگاہ کے اندر کوئی میرا عمل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے, ساری عمر نہیں ہنسے. دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جب انتقال ہوا تو انتقال ہوتے ہی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی, انتقال ہوتے ہی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس وقت پیغام مل گیا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. تو فکر اس کی ہو کہ اس کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس کو پسند آ جائے, مخلوق کو پسند آئے نہ آئے لیکن اس کو پسند آ جائے, یہ محبت و عظمت دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا ہو جائے تو بس سارے ہمارے جو دلدر ہیں وہ دور ہو جائیں, ساری بیماریاں ختم ہو جائیں. پیدا کیسے ہو؟ محبت، عظمت، اللہ. اصل بات تو یہ ہے کہ محبت والوں کے پاس بیٹھو تو وہ محبت کی آگ تھوڑی سی، اس کی تپش تمہارے اوپر بھی اثر انداز ہو جائے. لیکن حضرت حکیم الامت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک کسبی طریقہ بھی ہے محبت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و عظمت کو بڑھانے. کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استہزاء، جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں اس کا دھیان، کیا کچھ نعمتیں دی مجھے، کیسی نعمتوں کی بارش مجھ پر فرمائی، اس کا خیال. تو حضرت ہمارے فرماتے ہیں حضرت تھانوی قدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ 24 گھنٹوں میں سے تھوڑا سا وقت رات کو سونے سے پہلے عشاء کے بعد 5-10 منٹ یہ مراقبہ کرو. مراقبے سے مراد یہ ہے کہ ذرا دھیان کرو، خالی ہو کے، خالی ذہن ہو کے، کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائی. یہ آنکھ دی ہوئی ہے کتنی بڑی نعمت، یہ کان دیے ہوئے ہیں کتنی بڑی نعمت، یہ زبان دی ہوئی ہے کتنی بڑی نعمت، صحت عطا فرمائی ہوئی ہے کتنی بڑی نعمت، گھر عطا فرمایا ہوا ہے کتنی بڑی نعمت، اولاد عطا فرمائی، جتنی نعمتیں ان میں سے ایک ایک کا دھیان کر کے اور ان نعمتوں کو دل میں استحضار. ایک طرف تو یہ کرو اور دوسری طرف اپنی تقصیرات اور اپنی کوتاہیوں کا استحضار کرو کہ میں نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا. یہ آنکھ اللہ نے نعمت دی تھی، اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت مفت کہ قدر معلوم نہیں ہوتی. آج خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ایک آنکھ کی بینائی میں فرق آ جائے تو انسان لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہو جائے. اللہ نے مفت دے رکھی، اتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے، میں نے اس کا کیا حق ادا کیا، اس کو کہاں استعمال کیا، کتنے گناہوں میں استعمال کیا، اور نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے تو فرمائی ہوئی ہے ان کا استعمال میں نے کیسے کیا. تو ایک طرف اپنی کوتاہیوں کا استحضار اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا استحضار کہ دیکھو اگر میرے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرتا، میرا ایک نوکر ہے، فرض کرو نوکر نہ صحیح، ایک آدمی ہے بے یارو مددگار پھر رہا تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کھانے کو روٹی نہیں تھی، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، سر چھپانے کو مکان نہیں تھا، میں اس کو اوپر ترس کھا کے اس کو اپنے گھر لے آیا، اپنے گھر میں بھائیوں کی طرح رکھا اور اس کو کھانا دیا، اس کو کپڑے دیے، اس کو جگہ عطا کی اور اس کو اپنے بھائیوں کے ساتھ کی طرح گھر کا سکون فراہم کیا. اب وہ شخص میرے گھر میں رہ رہا ہے اور میرے گھر میں رہتے ہوئے وہ میری نافرمانی کرتا ہے، کبھی چوری کر رہا ہے گھر میں، کبھی بد نگاہی کر رہا ہے گھر کی خواتین کے ساتھ، کبھی کچھ کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، یہ حرکتیں کر رہا ہے. ایک مرتبہ دیکھو گے، دو مرتبہ دیکھو گے، تین مرتبہ دیکھو گے، سمجھاؤ گے، ڈانٹو گے، چوتھی مرتبہ اس کو کان پکڑ کے گھر سے نکال دو. تو اس قابل نہیں ہے کہ تیرے ساتھ یہ احسان کیا جاتا. احسان فراموش نمک حرام، کہ تو نے یہ حرکتیں کی ہیں، ان احسانات کا یہ بدل. کتنا ہی بڑے سے بڑا حلیم بردبار انسان ہو، مسلسل نافرمانیاں دیکھ کر اس شخص کی جس کے ساتھ احسان کیا گیا، مسلسل نافرمانیاں دیکھ کر اس کو کان سے پکڑ کے گھر سے نکال لے گا. لیکن اس مالک بے نیاز کا کرم تو دیکھو کہ صبح سے شام تک اس کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اس کے حکم کے خلاف کام ہو رہے ہیں، گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے پھر بھی ان نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، چھینتا نہیں. آنکھ پھر بھی دے رکھی ہے، کان پھر بھی دے رکھے ہیں، زبان پھر بھی دے رکھی ہے، زندگی پھر بھی عطا فرمائی ہوئی ہے، اس کا خیال کر. تو اگر انسان ان نعمتوں کا استحضار کرے، دھیان کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت و عظمت یہ پیدا ہوئے بغیر چارہ نہیں ہوگا. چند دن کر کے دیکھو، یہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ 40 دن کا یہ چلا کرو، روز بیٹھ کر یہ کام کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اپنی تقدیرات، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اپنی تقدیرات. اور پھر یہ کہ دیکھو جو منعم حقیقی ان تقدیرات کے باوجود ہمیں نواز رہا ہے، پردہ پوشی فرما رکھی ہے، کھولتے نہیں عیوب، اور تیرے ایسے بے نیاز، تو وہ ذات کیا محبت کے لائق نہیں، عظمت کے لائق نہیں؟ یہ بات انسان کے دل میں خود بخود پیدا ہونے شروع ہوگی. 40 دن یہ مراقبہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عظمت پیدا کر، اور جب یہ محبت و عظمت دل میں پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مخلوق کی طرف سے نگاہ ہٹ جائے گی. نگاہ اس معنی میں ہٹ جائے گی کہ مخلوق کی خوشنودی کی خاطر آدمی کام نہیں کرے. ہاں کیا کرے گا؟ مخلوق سے پھر بھی معاملہ کرے گا. مخلوق سے معاملہ اس لیے کرے گا کہ یہ میرے مالک کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، اس کے میرے ذمے حقوق ہیں، اس کو اپنے عمل سے خوش کر لوں، اس لیے وہ بھی خوش کرنا اللہ کے لیے ہوگا. تو یہ معاملہ تو ہوگا، لیکن یہ بات کہ اس کی تعریف کی خاطر، اس کی رضا جوئی کی خاطر یہ کام کرتا رہا ہوں، اس کے اوپر اللہ. تو خلاصہ بات کا یہ نکلا کہ یہ ریا اور حب جاہ دکھاوا، یہ ساری باتیں پیدا ہوتی ہیں اللہ جل جلالہ کی محبت اور عظمت کی کمی. اور سبق ہمیں آج یہ ملا کہ اللہ تبارک تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ روز اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا استحقاق. بعض آنکھیں ہوتی ہیں جو نعمتوں کی طرف نہیں جاتی، ہر وقت مصیبتوں کی طرف جاتی ہیں. اللہ بچائے، نہ شکری آنکھیں، نہ شکری، ہر وقت دماغ مصیبتوں کی طرف لگا ہوا ہے. میں اس مشکل میں ہوں، اس مصیبت میں ہوں، اس پریشانی میں ہوں، پریشانیوں میں دھیان جا رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کی طرف خیال نہیں. ارے اگر مقابلہ کر کے دیکھو، کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا پلہ ہر آن بھاری رہے گا. ان تردو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے کہ نعمتوں کو بھول جاتا ہے. ان نعمتوں کو بعض نگاہیں یہ ناشکری ہوتی ہے جو مصیبتوں کی طرف دھیان کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اگر نگاہ جانے لگے تو ساری مصیبتیں ویسے بھی آسان ہو جائیں، تو حقیقت نہیں. میرے والد ماجد قدس اللہ علیہ وسلم کے ایک استاد تھے حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت مانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نام ان کا اصغر حسین تھا، حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے. عجیب فرشتہ صفت بزرگ تھے، صحابہ کرام کے دور کی یادیں تازہ کی. ان کا قصہ میں نے اپنے والد سے سنا، فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ مجھے پتا چلا کہ حضرت کو بخار ہو گیا، تو میں عیادت کے لیے گیا تو دیکھا تو بہت تیز بخار تھا اور اس بخار میں تپ رہے تھے. میں نے جا کر سلام کیا، سلام کر کے پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں، تو فوراً فرمایا کہ بھائی الحمدللہ میری آنکھ میں کوئی درد نہیں، الحمدللہ میرے کان میں کوئی درد نہیں، الحمدللہ میرے پیٹ میں کوئی درد نہیں، الحمدللہ میرا معدہ ٹھیک کام کر رہا ہے، الحمدللہ میرا جتنی تکلیفیں نہیں تھیں وہ ساری بیان کر دی. آخر میں جا کر بخار ہے انشاءاللہ روا ہو جائے. ہم تم ہوتے تو سارا دکھڑا بخار ہی کروتے، لیکن یہ اللہ والے ہیں جن کی نگاہیں اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ عین اس بخار کے وقت میں کیا کیا نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں. ان کی طرف ایک تکلیف ہے، ٹھیک ہے. میری ایک خاتون نے ایک مرتبہ حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھے ہوئے تھے تو ذکر آ رہا تھا، تو یہ ذکر آ گیا کہ بچوں کے عام طور سے جب دانت نکلتے ہیں تو کچھ مختلف قسم کی تکلیفیں ان کو بچوں کو ہو جاتی ہیں. اور وہ خاتون جو تھیں آخر عمر میں دانت اب نکلنے والے تھے، ہل رہے تھے، کبھی کسی کو ایک دانت نکل رہا ہے، کبھی دوسرا نکل رہا ہے، کبھی کسی میں درد ہو گیا، کبھی کسی کو نکالنا پڑا، تو اس کا ذکر کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا میرے والد ماجد سے کہ بھائی حضرت یہ عجیب دانت بھی عجیب ہے کہ یہ آتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں، جاتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں. جب آتے ہیں تو اس وقت بھی بچے کو کبھی بخار ہو رہا ہے، کبھی دست آ رہے ہیں، کبھی پیچش ہو گئی، کبھی الٹیاں آ گئی، تو آتے ہوئے بھی تکلیف دیتے ہیں، جاتے ہوئے بھی دیتے ہیں. جب جاتے ہیں تو اس وقت میں کبھی درد ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے خطاب کر کے کہ اللہ کی بندی تمہیں ان دانتوں میں کی دو ہی باتیں یاد رہیں، کہ آتے ہوئے بھی تکلیف دی تھی انہوں نے، اب جاتے ہوئے بھی تکلیف دے رہے ہیں. اور یہ جو 50-60 سال یہ خدائی مشین تم نے استعمال کی اور ان سے نہ جانے کتنے منو ٹنو غذا چبا گئی اور اس سے اپنا پیٹ بھرا، وہ نعمتیں یاد نہ رہیں، بس آنے جانے کی بات یاد رہی. تو یہ ہیں اللہ والے جن کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف جاتی ہے. ہم جیسے آدمیوں کی نگاہ جو ہے وہ ہر وقت اپنے دکھنے کی طرف جاتی ہے. حالانکہ یقین رکھو اس دنیا کا مظلوم ترین انسان لے لو، مصیبت زدہ ترین انسان لے لو اور پھر فہرست بناؤ اس کو مصیبتیں کتنی پہنچی اور نعمتیں کتنی حاصل ہوئی. تو اس میں کوئی ادنا شک نہیں کہ نعمتیں ہزارہ گنا زیادہ ہوں گی مصیبتوں کے مقابلے، کتنا ہی مصیبت زدہ کیوں نہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو. نعمت انسان یاد کرتا ہے تو منعم کے ساتھ محبت انسان کی فطرت ہے. محبت میں کمی اشد ہوتی ہے جبکہ اس کے انعام و احسان کا استحضار نہیں ہوتا، یہ نعمتوں کا استحضار. اللہ اللہ یہ استحضار بھی کرو. اور ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، عربی الفاظ اس کی یہ ہے کہ اللہم انی استغفرک للنعم التي تقویت بها علی معصیت. اے اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں ان نعمتوں پر جن نعمتوں سے مجھے آپ کی نافرمانی کرنے کی تقویت ملی، یعنی جن کے ذریعے جن کو نعمتوں کو میں نے آپ کی نافرمانی میں استعمال کیا. یہ استغفار بھی کرتے رہے، اگر الفاظ یاد نہ ہو تو مفہوم ہی سے دعا کر لیں، یا اللہ جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی تھیں آپ کا شکر، اور ان کو جو میں نے غلط استعمال کیا اس پر استغفار، شکر اور استغفار. یہ کام کر. اور بار بار میں عرض کر چکا ہوں بھائی، یہاں پر جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں یہ کوئی رسمی واعظ تقریر ہے نہیں، یہ سب کچھ جو کچھ خطاب ہوتا ہے نا، سب سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرا خطاب اپنی ذات سے اور آپ حضرات سے ثانوی طور پر ہے. جو بیٹھتے ہیں تو اس لیے کہ تاکہ سب ایک کشتی کے سوار ہیں، بیمار لوگ ایک ساتھ بیٹھ جائیں، اپنی بیماری کا تذکرہ کر لیں اور بیماری کا علاج سوچ لیں تو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو اس لیے اس کو محض سن کر ختم کرنے والی بات نہیں ہے کہ میں سن دیا ختم ہو گئی بات. معلوم ہو گئی ریا کی تعریف کیا ہوتی ہے، ریا کی حقیقت کیا ہوتی ہے، اس کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے. ارے بھائی یہ کم کرنے کی بات کہ وقت نکال کر مراقبہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی، عظمت پیدا ہوگی. محبت عظمت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ یہ بیماریاں زائل ہوں. یہ ایک علاج ہے، 100 علاجوں کا ایک علاج، باقی اور جزوی علاجات بھی ہے انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن بنیادی علاج یہ ہے محبت و عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرنے کی فکر، اللہ کی نعمتوں کے استحضار کے ذریعے، اور اہل اللہ اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے ان کی صحبت، ان کے پاس اٹھنا بیٹھ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ، اللهم صل علی محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللهم صل علی محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا رحمن يا رحيم، بفضلك نغفر رحمتك مار تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خفیہ علانیہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی، فون نمبر 6370813.